أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے، بابرکت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے تمام انسانوں کے لیے اور تمام عالم کے لیے۔ اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ مختلف روایات جو ہم پڑھتے ہیں اور تاریخ کے مختلف واقعات سے جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا وہ کعبہ ہے اور وہ مکے میں ہے، اور خود قرآن کریم کی آیت اس کی گواہی دے رہی ہے۔ اس سے مختلف روایات آتی ہیں، اس میں تفصیل کے جاننے کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض روایت سے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلا جو حصہ زمین کا نمودار ہوا وہی مکے کی سرزمین ہے، اسی لیے بعض لوگ اسے زمین کی جڑ کہتے ہیں۔ حضرت آدم کے بارے میں جو روایت آتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت سے اترنے کے بعد مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے یہیں مکے پہنچے تھے، اور حضرت حوا سے ان کی ملاقات یہیں ہوئی تھی۔ خود جو بائبل ہے، اگر بائبل ہم دیکھیں تو بائبل کے اندر بھی ایک لفظ بکا آیا ہے، جیسے قرآن میں یہ بکا کا لفظ آیا بے بکا یعنی مکے کے معنی میں، تو بائبل میں بھی زبور میں باب نمبر 84 اور آیت نمبر 6 اس میں لکھا ہے وہ وادی بکا سے گزر کر، وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی وادی بکا ہے، یا ایک انگلش کے ترجمے میں ہے ایز دے پاس تھرو دا ڈرائی ویلی آف بکا۔ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے انبیاء آتے رہے ان سب کو بھی اس جگہ کی معرفت تھی، اور بعض انبیاء سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ وہ مکے میں آ کر انہوں نے حج کیا تھا، بعض انبیاء سے یہ بھی ثابت ہے کہ مکے میں آ کر کے انہوں نے حج کیا تھا۔ امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الرائی الصحیح فی من ہو الذبیح، یعنی کہ ذبیح کون ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے جس بیٹے کی قربانی کی تھی تو وہ قربانی کس بیٹے کی تھی، کیونکہ یہود نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن جتنے بھی قرائن ہیں، تاریخ کے جتنے بھی دلائل ہیں، وہ اس بات کی طرف پہنچتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل تھے۔ خود تورات کے اندر اتنا کنٹرڈکشن، اس میں تعدادات ہیں، اس میں اختلافات ہیں، وہ خود اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شخصیت قربان ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ خود تورات میں لکھا ہے اکلوتا، ظاہر ہے اکلوتا، خود تورات میں بھی ہے کہ پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تھے۔ اس میں ایک تفصیلات ہیں، جو بات بکے کی چل رہی تھی تو اس میں ایک بات یہ جاننی کی ہے کہ خود امام فراہی نے لکھا ہے کہ جب یہ لوگ ذبح کیا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل، تو ان کے جانور کا جو رخ تھا وہ مکے کی طرف ہوا کرتا تھا، قبلہ جو ہے ان کا مکہ ہی لگتا ہے، اس میں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے جب یہ مکہ ہے اور اسی کی طرف حج ہوتا ہے، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ تذکرہ کیا کہ خود بائبل کے اندر میں بھی یہ لفظ آیا ہے، تو اس سلسلے میں جو حج ہے اور اس کی جو تاکید ہے، اس میں احادیث بھری پڑی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ کون سا عمل اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر دریافت کیا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا عمل بہتر اور افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور. حج مبرور کہتے ہیں یعنی ایسا حج جو سراپا نہیں کیا ہو. اس سلسلے میں آپ دیکھیے یہ حدیث دیکھیے اور اس کا انداز دیکھیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کسی کو نہ کسی ضرورت کسی سری ضرورت نے روکا، نہ کسی روکنے والے نے روکا، نہ کسی ظالم حکمران نے روکا، اور پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو اسے اختیار ہے خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یعنی ایک طرح سے یہ وعید ہے کہ وہ تو اس کی حیثیت نصرانی اور یہودی جیسی ہو گئی، غیر مسلم جیسی ہو گئی. حضرت عمرو بن عاص ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شان کے لیے کافی ہے کہ وہ فاتح مصر ہیں. عرب کے اندر جو بڑے بڑے دماغ سمجھے جاتے تھے اپنی سیاست اور اپنے تدبر اور اپنی حکمت عملی کے اعتبار سے، اس میں عمرو بن عاص کا نام بہت اوپر آتا ہے. انہوں نے اپنے ٹیلنٹ اور اپنی اسٹریٹجک بنیاد پر مصر کو فتح کیا تھا. عمرو بن عاص بہت بعد میں ایمان لائے ہیں. جب وہ ایمان لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا، وہ خود انہیں کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے ہاتھ کھینچ لیا. تو اللہ کے نبی فرمایا فقال ما لک یا عمر، اے عمر یہ کیا ہو گیا؟ قلت اردت ان اشتریت، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں. اللہ کے نبی فرمایا کہ تشتریت ماذا، تم کیا شرط لگا رہے ہو؟ قلت ان یغفر لی، میری شرط یہ ہے میں ایمان جب لاؤں گا کہ میری مغفرت کر دی جائے اور میرے تمام گناہ معاف کر دی جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ و ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ و ان الحج یہدم ما کان قبلہ. اے عمرو بن عاص، تم کو معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے ہوئی تھیں؟ جب اسلام لے آتا ہے تو تمام چیزیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان سب کو اٹھا دیتا ہے. اور ہجرت اس سے پہلے کا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سب کو ختم کر دیتی ہے، اس کو اٹھا دیتی ہے، ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے حج، جو اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہوتا ہے اس سب کو وہ حج جو ہے منسوخ کر دیتا ہے، یعنی کہ ختم کر دیتا ہے. تو یہ حدیث اسی میں بڑی اہم ہے. پانچ دعائیں ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ کبھی رد نہیں ہوتی. پانچ لوگوں کی دعائیں کبھی اللہ کی طرف سے ریجیکٹ نہیں کی جاتی. نمبر ایک، مجاہد کی دعا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کی دعا کو قبول کرتا ہے. دوسری، مظلوم کی دعا، جب وہ کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا سنی جاتی ہے، تیسرے مریض کی دعا، چوتھے بھائی کی دعا، جو بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ایک حاجی کی دعا جو حج کر رہا ہوتا ہے اور اس میں دعائیں کرتا ہے اللہ کے یہاں سے ان کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حج میں اگر ایک آدمی ایک درہم خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے 700 گنا تک ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے رمضان کے سلسلے میں اور روزے کے سلسلے میں 700 گنا تک نیکیاں پہنچتی ہیں۔ حج کی یہی خوبی ہے کہ حج جس طرح سے روزے، جس طرح سے نمازیں، جس طرح سے اور دیگر عبادات تمام آسمانی شریعتوں میں فرض رہیں، حج بھی تمام آسمانی شریعتوں میں فرض رہا، اور خود بہت سے وہ مذاہب جن کے بارے میں ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی انبیاء کے مذاہب رہے ہوں گے اور بعد میں ان میں تبدیلی کر دی گئی ہوگی، تحریف کر دی گئی ہوگی، تو ان مذاہب میں بھی حج کے تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کے ہاں حج شروع سے رہا ہے، یہودی بیت المقدس کا حج کیا کرتے تھے، اور تین تہواروں کے موقع پر ان کے ہاں ایام زیارت ہوا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے ہاں ہارویسٹ کی عید ہے، عید حساد ہارویسٹ، جب یعنی کہ جب اپنی فصلوں کو کاٹا کرتے تھے، عید فص ایسٹر کی عید، اور عید مزال، اس کے بعد جو ہے یہ حج کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 23 روز تک حجاج سلیمانی کے قریبی رہا کرتے تھے، اور یہ بھی ان کے حج کی ایک شکل تھی۔ اسی طرح سے یہ دیوار گریا جو ان کا ہے، اور اس میں جو آتے ہیں اور جو زیارت کرتے ہیں، اور اس میں عام طور سے یہ سیزنل انداز میں یہ کرتے ہیں، تو یہ بھی حج کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے آپ کو فالوورس کہتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اسلام لے کر آئے تھے، لیکن بعد میں ان کے فالوورس نے، اور کچھ فالوورس تو ان کے اچھے تھے جن کو قرآن نے نصارہ کہا ہے، اور وہ ایمان لے آئے بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ وہ سب ایمان لے آئے، لیکن کچھ فالوورس شروع سے ایسے رہے جو آج تک چلے آتے ہیں، جو سینٹ پال کے فالوورس تھے، تو انہوں نے بھی مختلف مواقع اور مختلف مناسبتوں سے اپنے یہاں حج کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ شروع شروع میں فلسطین میں ہی حج کیا کرتے تھے، لیکن جب فلسطین سے نکالے گئے تو روم، اور اس کے بعد سینٹ پال کی جو قبریں تھیں، اور سینٹ پال اس کے ساتھ ساتھ جو اور ان کے مذہبی پیشوا تھے ان کی قبروں کا یہ حج کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں تو یہ تک آتا ہے عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ جہاں جہاں بھی ان کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے راہب اپنی حیثیت منوا گئے تو ان کی قبروں اور ان کے مقبروں کو انہوں نے زیارت گاہ بنا لیا، اور اس کی زیارت شروع کر دی، اس کے لیے ایک طرح سے حج لوگوں پر انہوں نے لازم کر دیا۔ عہد وسطیٰ میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین اور روم کا حج ہوا کرتا تھا، اور اولیاء کے قبور کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ ان کے ہاں بھی ایک خاص لباس پہنتے تھے جسے یہ صافین کہتے تھے، جس طرح سے ہمارے یہاں احرام پہنتے ہیں، تو ان کے ہاں بھی حج میں جو ایک خاص طرح کا ایک لباس پہنا کرتے تھے۔ اس لیے جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ولی کل امت ان جاننا منسکا، ایک جگہ کہا ہے قرآن نے کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے رکھے، ایک جگہ اور کہا کہ لکل امت ان جاننا منسکن ہم ناسکوہ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے رکھے ہیں جس کے مطابق وہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ طریقے اور یہ قربانی کے یادگاریں ہر جگہ رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف یہ آسمانی مذاہب اگر یہ دیکھے جائیں تو یہ اس کے علاوہ بھی جو اور مذاہب ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ مذاہب بھی شاید کسی نبی کی بنیاد رہے ہوں، اور اس کے بعد ان کی تعلیمات کو انہوں نے جو ہے تحریف کر کے بدل ڈالا۔ جو ایک مذہب ہے بہت مشہور مذہب بدھزم، جس کے بارے میں یہ نسبت کرتے ہیں مہاتما بدھ کی طرف، تو ان کے ہاں چار مقامات کا حج ہوتا ہے، لمبینا یا لمبینی، اس کا جائے یہ جو ہے حد یہ جو ہے مہاتما بدھ کی جائے پیدائش ہے۔ اسی طرح سے بودھ گیا، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر مہاتما بدھ کو نروان حاصل ہوا تھا، نروان ان کے ہاں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ سالویشن نجات نجات ملی تھی, انسانی روح کو نجات ملی تھی. اور تیسرا ہے سارناتھ, اور سارناتھ بھی ان کی ایک خاص تعلیمات کی جگہ تھی. اور ایک چوتھا ہے کشنگر, کشنگر جو ہے وہاں جہاں یہ ان کی موت واقع ہوئی. تو ان چار جگہوں کی ان کے یہاں اہمیت ہے, اور ان چار جگہوں کا حج ان کے یہاں ہوتا ہے. اور بہت ہی مشہور جو حج ہے ان کا وہ بودھ گیا کا ہوتا ہے, کیونکہ پیپل کے پیڑ کے نیچے ان کو گیان پراپت ہوا تھا, ان کو علم حاصل ہوا تھا اور ان کو معرفت حاصل ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایک مسلح کے روپ میں ان کے سامنے پیش کیا تھا. تو وہاں کا یہ حج کیا کرتے ہیں یہ لوگ. ایک بہت ہی مشہور مذہب گزرا ہے زردشت, پارسی, آتش پرست, اور اس کے بھی فالوورس دنیا میں بہت رہے ہیں. اب تو ان کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ان کے ہاں یعنی کنورژن نہیں ہے, تبدیلی مذہب. اگر کوئی چاہے تو مذہب اپنا تبدیل کرنا تو نہیں کر سکتا. تو ان کے ہاں بھی مختلف جگہوں کے اور مختلف تاریخ میں مختلف مقامات کے ان کے ہاں حج کی داستانیں رہی ہیں. ہندوستان میں یہ مذہب چونکہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیو ہے, تو وہاں پر بہروت ایک جگہ ہے, ماؤنٹین آف بہروت, جو کہ 1500 فٹ اوپر ہے. تو وہاں جا کر کے یہ لوگ حج کرتے ہیں. ہندو مذہب جو کہ ہندوستان کا ایک بہت ہی مشہور مذہب رہا ہے, ان کے ہاں بھی حج کے سلسلے ہیں اور مختلف سلسلے. اس لیے وہ بھی جب وہاں جاتے ہیں تو ان کے ہاں بھی اس طرح کا یہ رہتا ہے کہ وہ ایک خاص لباس پہن کے جاتے ہیں. اور وہاں جب جاتے ہیں گنگا اور جمنا, خاص طور سے گنگا کے کنارے جب وہ پہنچتے ہیں, گنگا میں جب وہ تیرتے ہیں تو وہاں سے پانی لے کے لوٹتے ہیں جو مقدس پانی ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن کوئی چونکہ ان مذاہب کے اندر چونکہ انہوں نے اپنی بنیادیں ختم کر دیں, تو کوئی ایک بنیاد نہیں رہی پائی کہ حقیقت کیا تھی. اسی لیے ایک مرتبہ میں نے ایک ویکانند, ایک سینٹر ہے ان کا بہت مشہور, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ حج کے بارے میں آپ کے ہاں کیا وہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا, پلگریمیج از ناٹ ایسنشیل پارٹ آف ہندوازم, ہمارے یہاں کوئی ضروری نہیں ہے, ہاں لوگ کر لیتے ہیں, اس طرح کی چیز ہے ان کے ہاں. تو گنگا اور جمنا کے جو علاقے ہیں وہاں ان کا حج ہوتا ہے, کبھی جو ہے ایک سال کا, کچھ سالوں کے, اور ایک 12 سال کا ایک ان کا کمبھ میلہ ہوتا ہے جس کی ان کے یہاں بڑی اہمیت ہے. تو اس طرح سے یہ دیکھا جائے تو یہ کہ یہ حج کی روایتیں ہر جگہ رہی ہیں. حج ہے کیا چیز؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے. حج, آپ ذرا اندازہ کریں کہ حج کے معنی آتے ہیں زیارت کا ارادہ اور زیارت کا قصد. اور اس میں یہ حج جو ہے یہ آپ یہ سمجھیے کہ انسان کو جو رمضان میں, مسلمانوں کو جو رمضان میں قرآن ملا, تو قرآن کی خوشی میں مسلمان روزے رکھتے ہیں, قرآن کی خوشی میں مسلمان عید کی نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن کی خوشی میں مسلمان تکبیریں کہتے ہیں, اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. اسی تکبیریں ہیں. اور قرآن کی خوشی میں ہی یہ تکبیریں, لتکبر اللہ, خود قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ لتکبر اللہ, تاکہ تم یعنی جس طرح سے قرآن یعنی عید کے لیے کہا گیا لتکبر اللہ علی ما ہداکم, تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کہا ہے کہ لتکبر اللہ, کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو یہ چوپائے بخشے جن کی تم قرآنی کرتے ہو, جس کے لیے تکبیر کا لفظ آیا ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ اس میں رمضان ختم ہونے کے بعد ہی حج کا دور شروع ہو جاتا ہے اور حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھیے گویا کہ یہ اسی کا ایک قرآن ملنے کا, یہ اسی کا ایک طرح سے ایک پریکٹیکل جو ہے, ایک شکر کا ایک جو ہے ایک موقع سمجھیے اسے. جہاں اور بہت سے اس میں یہ رمز ہیں, یہ جو باتیں کہ یہ سمبولک انداز میں باتیں ہیں یہ, آپ تو مختلف حکمتیں اس کی آتی ہیں. تو یہ گویا کہ اس کا ایک طرح سے کلائمیکس ہے, رمضان کا اور قرآن کا اور ہدایت کا اور تکمیل دین کا کلائمیکس کیا ہے؟ حج. اسی لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اعلان کیا کہ اب دین جو ہے مکمل ہو گیا, وہیں پر اعلان کیا گیا تھا, حج میں اعلان کیا گیا تھا, تو اس کا یہ کلائمیکس ہے. قرآن میں آدمی کیا کرتا ہے, یعنی آپ دیکھیں رمضان میں آدمی کیا کرتا ہے, رمضان کے بارے میں بتایا گیا کہ رمضان کی ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی بنیاد بتائی گئی ہے. مثال کے طور پر کہ تم نماز قائم کرو لے ذکری, میری یاد کے لیے. روزے کے لیے کہا گیا کہ تم لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا کہ تاکہ تمہارے اندر سے پیوریفیکیشن کی خصوصیات پیدا ہوں, تمہیں پیوریفائی کریں, تطہیر اور تزکیہ. اور اسی طرح سے حج ہے، قصد اور ارادہ. آپ دیکھیں کہ رمضان کے بارے میں کہا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، رمضان کہیں آپ دیکھیں کہ یعنی حج کے بارے میں کہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے ساتھ سامان سفر لے چلو، اور بہترین سامان سفر کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ تقوی کہاں حاصل ہوا تھا؟ یہ تقوی ملا تھا رمضان میں، تقوی کا کلائمیکس اور تقوی کی جو ٹریننگ تھی انسان نے اور مسلمان نے رمضان میں لی تھی. اور کہا ہے کہ تم اپنے ساتھ سامان سفر لے چلو حج کے لیے، تقوی کو، یہ تمہارا سامان سفر ہے، تو اسے تقوی کو لے کر چلتا ہے. اور تقوی کے بعد جو ایک بڑی منزل آتی ہے وہ منزل ہے احسان کی منزل. اسی لیے حج کے بارے میں کہا گیا کہ ان دونوں نے، یعنی جب ان دونوں نے قربانی کر دی تو ہم نے کہا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے محسنین کو بہترین بدلہ دیا کرتے ہیں. تو وہاں کے لیے احسان کا لفظ آیا ہے اور رمضان کے لیے تقوی کا لفظ آیا ہے. ذرا ایک چیز اور دیکھیں آپ، رمضان میں روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے رک جانے کا، چند چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یعنی روزے کے اندر رکنے کا پہلو ہے. صوم کے معنی ہی رکنے کے آتے ہیں، اور حج کے معنی آتے ہیں بڑھنے کے، ارادہ کرنے کے، یعنی رکنے کے بعد جو ٹریننگ لی تھی آپ جو ہے آگے بڑھنا ہے. رکنے کے بعد ایک آدمی جب رکتا ہے سستاتا ہے یا کہ کچھ انرجی لیتا ہے تو اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، تو حج کے اندر جو ہے وہ بڑھنے کا پہلو نمایاں ہے. اسی لیے یہ بات بڑی بنیادی کہ انسان، آدمی کی فطرت، انسان کی فطرت ہے اور اس کی نیچر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مرکزی جگہ ہو جہاں وہ جائے اور جہاں جا کر کے سب لوگ مل پائیں اسے، اس کے ہم فکر لوگ ملیں اور اس کے ہم مسلک کے لوگ ملیں. تو حج جو ہے اسی طرح کی چیز ہے، کیونکہ یہاں اس کی یادگاریں ہیں. انسان کے بارے میں یہ ہے کہ انسان نہ عقل محض ہے، نہ مشین کا پرزہ، وہ عقل بھی ہے، وجدان بھی ہے، اس کے پاس دل بھی ہے، ایمان بھی ہے، اطاعت بھی ہے. تو اس کے دل میں یہ خاصیت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جمالیاتی جو حس ہے، انسان کی جمالیاتی حس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ چیزوں کا حسن دیکھے، دنیا میں پھرے اور چلے اور کسی ایک خاص جگہ کو اس کے اپنی بڑے پیارے انداز میں دیکھے اور عشق کے ساتھ دیکھے. تو ظاہر ہے یہ جگہیں جو ہیں اسی لیے ان کو مشاعر کہا گیا ہے، یہ بہترین یادیں، یہ اللہ کی یادیں ان کو کہا گیا ہے. اور یہ حج جو ہے اس میں جذبہ عشق کی تسکین ہے. اسی لیے امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ انسان کی جب محبت جوش مارتی ہے تو جوش مارتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہنچے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور جو اس کو ہدایت دینے والے لوگ تھے وہ ان جگہوں پہ پہنچے، ان کے نقوش کو دیکھے اور وہاں جا کر کے وہ ان یادوں کو تازہ کرے. اس کے لیے یہ حج رکھا گیا ہے. اسی لیے یہ جو ہوتا ہے حج، یہ اس میں ایک طرح سے شاہی دربار ہوتا ہے، اور حاجی جو ہیں شاہی مہمان ہوتے ہیں. لبیک کہتے ہوئے دربار میں حاضری ہوتی ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام اور بہت سے صفات کا ہم تذکرہ قرآن میں دیکھتے ہیں، تو اس میں ایک جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بہت ہی عظیم صفت ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے بادشاہ ہے، ملک، اللہ ملک. بہت سی صفات میں ایک صفت اللہ کی ملک ہے. بادشاہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے ساتھ یہ چیزیں لگتی ہیں کہ اس کی فوجیں ہوں، بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی پایہ تخت ہو، بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا خود اپنا تخت ہو، اور بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک بڑی سلطنت ہو اور اس کے ہاری اور مواری ہوں. یہ چیز ہوتی ہے. پھر جب بادشاہت بڑی ہوتی ہے اور سلطنت جب بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کسی ایک خاص جگہ کو دارالحکومت یا پایہ تخت بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے کنٹرول ہو سکے، اسی لیے مکے کو قرآن میں ام القرا کہا گیا. اسی لیے جو یونانی میں ایک لفظ آتا ہے میٹروپولیس سٹی جو ہوتا ہے نا، کہ جو شہروں کی ماں جو ہوتی ہے، تو اسی طرح سے جب لفظ آتا ہے مکے کے لیے ام القرا کا لفظ آیا ہے، تنذر بھی ام القرا، قریوں کی ماں، شہروں کی جو ماں ہے اس وہاں تم پہنچو، ان کو جلاؤ. تو گویا کہ یہ ایک طرح سے مکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت ہے، جو عرش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری ہر طرف یعنی پوری کائنات کا خالق ہے، تو اس کی سمبولک جگہ جو زمین پر ہے وہ مکہ ہے. اور انسان وہاں پہنچتا ہے, اس کی وہ سمبولک جگہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سب سے پہلا گھر, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو عرش, یہ جو کعبہ ہے, یہ عرش تک جو ہے اسی طرح سے اس کا طواف ہوتا رہتا ہے, فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں, اور یہ اللہ کے عرش سے کے محاذات میں ہے یہ چیز, یہ بات کہی جاتی ہے. تو بہرحال سمبولک انداز میں تو یہ چیز ہے, اپنی جگہ پر ہے موجود. پھر ایک بات بہت اہم جاننے کی ہے کہ یہاں آ کر کے وہ جو واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا, وہ آپ سب کو معلوم ہے. اس واقعے کے اندر ایمان و تقویٰ, خلوص و اخلاص, جان اثاری و فداکاری اور کامل سپردگی اور سرفگندگی کی جو بنیادیں ہیں, وہ جا کر کے ہم جب پہنچتے ہیں وہاں جا کر کے, تو اس کو ہم بالکل اپنے انداز میں جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہم اس تاریخ کو تازہ کرتے ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم کی فداکاری اور جان اثاری کی داستانیں شخصی داستانیں نہ ہو کر یہ ملی تاریخ بن گئیں اور ملی داستانیں بن گئیں. اللہ کو ان کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ امت تک, قیامت تک آنے والی امت کے لیے, امتیوں کے لیے ان کی اداؤں کو, ان کو پیروی کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا اور اس کو ضروری قرار دے دیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حج ایسا مظاہرہ ہے, حج ایک طرح کا ڈیمونسٹریشن, وہ کہتے ہیں ایسا مظاہرہ جس طرح قوم اپنے کارناموں کے ساتھ جب کبھی کارنامے ہوتے ہیں تو اس سے پروسیشن جو اس کا ہوتا ہے, مظاہرہ ہوتا ہے نا, مشاہدے, پروسیس کرتے ہیں, پروسیشن, مظاہرے, ڈیمونسٹریشن. تو اس طرح سے جو ہے مسلمان اپنی ملت کی نمائش کرتے ہیں, اور یہ گویا کہ ایک طرح سے سرکاری جشن ہوتا ہے. شاعر اللہ کے بارے میں بات آئی کہ یہ جگہ جگہ حج کے لیے آیا کہ شاعر اللہ, جس طرح سے خود کہا ان صفا و مروہ من شاعر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, اور خود مشعر حرام کہا گیا مزدلفہ کو. تو یہ جو شاعر اللہ ہیں, یہ ایسی ظاہری اور محسوس چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے. اسی لیے قرآن میں کہا کہ ذالک و من یعظم شاعر اللہ, یہ ایک جگہ کہا گیا کہ ذالک و من یعظم حرمات اللہ. ایک بہت اہم بات ہے, یہ ہماری اور آپ کی خواہش ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے نا, کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہماری ہوتی ہے, ذرا اندازہ کیجیے کوئی اگر ہماری آئیڈیل پرسنالٹی ہو, مثال کے طور پر اللہ کے مسلم کی شخصیت ہماری لیے آئیڈیل پرسنالٹی ہے, تو ہم چاہیں گے کچھ ایسی جگہوں پہ ہم پہنچیں, کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئے تھے, جہاں ہم رہتے ہیں وہاں نہیں آئے تھے, ہم ایسی جگہوں پہ پہنچیں جہاں آپ آئے تھے اور آپ کی آنکھوں نے جن چیزوں کو دیکھا تھا, اور آپ کے قدم مبارک جہاں پڑے تھے, آپ کے اور آپ کے صحابہ کہ جہاں نقوش ملتے ہیں, تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں گزرے اور ان جگہوں کو مس کرے, انسان کی خواہش ہوتی ہے. مکے کے اندر جب ہم پہنچتے ہیں اور ان یادگاروں پہ پہنچتے ہیں حدود حرم میں, تو ہم انسانی تاریخ کے ہیروز اور انسانی تاریخ کے عظیم کے نقوش تلاش کرتے ہیں, اور گویا کہ کیا عجب, ہمیں نہیں معلوم وہ سائنس, ابھی ترقی سائنس نے اسی نہیں کی, کیا عجب, کیونکہ انسان کا جو فوکس ہوتا ہے, انسان کا جو عکس ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے, کہ جب ہم وہاں پہنچتے ہوں تو ہمارا جو عکس ہوتا ہے وہ ہمارا عکس ان کے عکوس سے مس کرتا ہو, ایک بہت بنیادی چیز ہے. تو ان آئیڈیل کے نقوش پہ پہنچتے ہیں ہم, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے جب آدمی ایسی جگہوں پہ پہنچتا ہے تو ایسے لوگوں کا رنگ بھی اس پر آتا ہے, اور یہ سب سے بڑی چیز جو ہے ملت ابیکم ابراہیم, آپ تمہارے دادا تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کی یادگار ہے یہ. اسی لیے ایک ایک چیز اگر آپ دیکھیں اس میں, مثال کے طور پر آب زمزم ہے, بیاب ہو گیا میدان تھا اور اس کی تاریخ آپ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ نے آب زمزم دیا اور آدمی جا کر کے وہاں پر آب زمزم پیتا ہے. اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے, اس میں غذائیت بھی رکھی ہے, اس میں اجر بھی رکھا ہے, اور اس میں برکت بھی رکھی ہے آب زمزم میں. آگے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ میں اپنی اس ذریت کو وادی غیر ذی زر میں چھوڑے جاتا ہوں, یہ ایسی وادی جہاں بیاب ہو گیا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیہ, میں اللہ اس گھر کو اس جگہ کو ایسی بناتے کہ لوگوں کے دل جو ہیں یہاں پر گریں. حضرت ابراہیم کی ایک ایک دعا اور ایک ایک لفظ پورا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تم فرضوں کو من الثمرات, اے اللہ ان کو تو پھل سے نوازنا, پھلوں سے نوازنا کہ شاید تیرا شکر ادا کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور فرمایا کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا. یجبا الیہ ثمرات کل شے, یہاں پر ہر طرح کے پھل جو ہیں پہنچتے ہیں, اور امن کی جگہ لی الاف قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف. فلیعبدوا رب هذا الذي رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامن من خوف. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامن من خوف. اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ ہر چیز, پوری دنیا وہاں پہنچتی ہے اور دنیا کی ایک ایک چیز وہاں پہنچتی ہے. پھر ان کے لیے جو لفظ آیا ہے حج میں, حج کے لیے وہ ایام معلومات, کچھ مخصوص دن ہیں. یہی چیز آپ دیکھیں رمضان کے لیے بھی آئی ہے کہ کچھ دن رمضان کے لیے, کچھ دنوں لگا ہے, کچھ دنوں کا یعنی ایک مہینہ. ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک طرح سے ایک ڈیوریشن ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ہر وقت اسی میں لگا رہے, اس میں جو ہے انسان اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اس میں کمر کس لیتا ہے. اسی طرح سے حج کے لیے بھی آیا کہ ایام معلومات کچھ مخصوص دن ہیں اور معلوم و معروف دن ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو آگے لگا دیتا ہے. جس طرح سے رمضان کے اندر انسان جو ہے, یعنی انسان کا, یہ انسان کے بارے میں آتا ہے, ایک بات ہوتی ہے دنیا کو چھوڑنا, ترک دنیا. یہ دنیا جو ہے مادیت کی دنیا ہے, تو اس کو یعنی ایک انسان کو یہ کہ انسان کہاں تک دنیا کو چھوڑ سکتا ہے. اسلام نے چونکہ دنیا ہی کے اندر سے راستے بتائے ہیں, لیکن ایک اعتکاف, اعتکاف وہ آخری حد ہے جہاں انسان دنیا کو جتنا چھوڑ سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے, اور اس کے لیے مخصوص دن ہے. اس کے بعد جو ہے اعتکاف سے نکلنا ہے اسے. پوری زندگی آدمی اعتکاف نہیں بنا سکتا, وہ اسلام کے مغایر وہ چیز ہوگی. اعتکاف میں جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں انسان پر نہیں ہیں, بلکہ اس سے نکلنا ہے, اور وہ چند دنوں کی پابندیاں ہیں کیونکہ اسلام دنیا کے لیے آیا ہے. اسی طرح سے جو حج میں جو احرام کی پابندیاں ہیں یہ چند دنوں کے لیے ہیں. زندگی بھر آدمی احرام کی حالت میں نہیں رہ سکتا, زندگی بھر مسلمان احرام کی پابندی اختیار نہیں کر سکتا, اس کو منع کیا گیا ان چیزوں سے. تو یہ گویا کہ ایک طرح سے یہ کہی کہ ترک دنیا کا جو آخری سے آخری حصہ ہو سکتا تھا, یہ اس کی منزل ہو سکتی تھی, اس کی معراج ہو سکتی تھی, یہ احرام ہے. یہ جو بات آتی ہے احرام, احرام جو ہم پہنتے ہیں, یہ احرام کیا ہے؟ یہ احرام میقات سے شروع ہوتا ہے, اور میقات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ میقات میں مخصوص جگہیں ہیں اور مخصوص علاقے ہیں اور مخصوص اس کے مقامات ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعین کر دی. وہاں سے احرام شروع ہوتا ہے. اگر ایک انسان ایک دم مکے کے اندر داخل ہوتا اور بغیر کسی اہتمام کے داخل ہوتا تو بات نہیں بنتی. اہتمام, اہتمام بتایا گیا کہ اہتمام کرو, یہاں سے شروع کرو اپنا سفر. اس کے بعد جو انسان کے جذبات کی اور اس کی کیفیات کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ہم آپ سب جانتے ہیں, کیونکہ انسان بڑی مہم سر کرنے جا رہا ہے. اور یہاں پہنچ کر کے احرام کے اندر کیا ہے, ظاہری اور مصنوعی جو آرائش ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کر رہا ہے, کیونکہ شہنشاہ کائنات کے دربار میں جا رہا ہے. یہ احرام گویا کہ شہنشاہ کائنات کے دربار میں حاضری کا یونیفارم ہے, اور یہ چادریں فطرت کے قریب ہیں, تمام تکلفات سے آزاد, اور یہ کفن سے مشابہ ہیں. پھر یہ احرام گویا کہ جو احرام جو پہنتا ہے, یہ جس طرح سے انسان تکبیر تحریمہ, تحریمہ اور احرام دونوں ایک ہی لفظ ہیں. تحریمہ کے معنی ہوتے ہیں حرام کر لینا. نماز کے وقت جب آدمی نماز تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو حرام کر لیا اس نے وہ تمام چیزیں جو نماز میں جائز نہیں ہیں, کہتے ہیں حرام کرنے والے. یہی معنی احرام کے بھی کہ اب اس نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سفر, جب وہ اللہ کے جی سفر کے نکلے تو گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے, اور جب وہ حاضر ہوئے تھے, دوڑتے دوڑتے حاضر ہوئے تھے, تو یہ احرام کی وہی شکل ہے. اسی لیے جب احرام سے باہر نکلتا ہے آدمی, جو جس طرح سے سلام کہہ کر کے باہر نکلتا ہے, اسی طرح سے حلق کرا کر کے باہر نکلتا ہے. میقات کے بارے میں آپ یہ جان دیجیے کہ میقات یہ گویا کہ اس طرح سمجھیے کہ شاہی دربار میں حاضری سے پہلے جو حدیں قائم کر دی جاتی ہیں کہ صاحب یہاں سے آپ جو پہنچیں تو ذرا خاص آداب منظور رکھیں. وہاں انسان کے اندر روحانی بیداری پیدا ہوتی ہے, اہتمام اور استقبال کی اس کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ انسان غیر مہذب طریقے سے بس فوراً چلا گیا, بلکہ اہتمام کے ساتھ گیا, رکتے ہوئے گیا اور وہاں سے لبیک کہتے ہوئے گیا. پھر میقات کی آپ دیکھیں, عام طور سے جو میقات کی جو کے فاصلے ہیں وہ فاصلے یکساں ہیں, یمن والوں کی میقات, شام والوں کی میقات, عراق والوں کی میقات وغیرہ وغیرہ, سوائے مدینے والوں کی میقات کے. ذو الحلیفہ جسے آج کل آبیار علی کہتے ہیں, اس کی میقات سب سے طویل میقات ہے, سینکڑوں کلومیٹر کی وہ میقات ہے. کبھی کبھی غور اگر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم جب رمز تلاش کرتے ہیں کہ یہ میقات اتنی طویل کیوں قرار دی گئی, ذو الحلیفہ کی میقات عام میقاتوں سے بڑھ کر, تو لگتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے, خاص طور سے انصار, جس والحیت کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ, جس عقیدت اور اخلاص کے ساتھ, جس جانساری کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلایا تھا, ٹھہرایا تھا, پناہ دی تھی, ساتھ دیا تھا اور اللہ نے ان کو انصار کہا تھا, اور جس جذبے اور جس جانساری کے ساتھ آپ کے صحابہ مکے کے چھوڑ کر مدینے گئے تھے اور مکے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے, تڑپا کرتے تھے, اور مدینے والا کا جو کنٹریبیوشن تھا اور مدینے میں جو پوری اسلامی تحریک کا اور اسلامی جماعت کا جو کنٹریبیوشن تھا, اللہ کو ان کی یاد اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ جب تم مدینے سے نکلو فوراً بس تمہارے لیے ہم نے وہ میقات شروع کر دی جہاں سے میقات کا ثواب اور احرام کا ثواب اور حاجی کا ثواب اور عمرہ کرنے والے کا ثواب تمہارے لیے شروع ہو گیا. تمہیں ہم نے خوب اپارچونیٹیز دی, تمہارے لیے سب سے طویل ہم نے میقات رکھی کہ تمہارا ریسپانس اتنا عظیم رہا ہے, تمہارا اس سلسلے میں جانساری تمہاری اتنی عظیم رہی ہے, تم رکھ دی ان کو. اسی لیے مدینے کی میقات سب سے طویل میقات ہے. حاجی جب احرام پہنتا ہے اور اس کے بعد تلبیہ کہتا ہے, تلبیہ اس میں گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضری کا تلبیہ ہے, حاضری کے الفاظ لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں. تو اس طرح سے انسان کے جسم اور حاجی کے جسم میں ایک کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے, اور یہ وہ تلبیہ وہی ہے تورات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے آواز دی, جو نام حضرت ابراہیم کے نہیں لکھا ہے, تو حضرت نے جواب میں لبیک کہا, لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ گویا کہ اسی طرح کا تلبیہ ہے. تکبیر یعنی تکبیر اور تلبیہ, اب آپ دیکھیں کہ تلبیہ کیسی عجیب و غریب چیز ہے. اس طرح سے یعنی کہ تمام انسانوں کو جو مختلف جگہوں سے آئے ہیں سب کو ایک کر دیا اور الفاظ سب کے ایک ہو گئے, یہیں سے سب کی زبان ایک ہو گئی, سب کا مفہوم ایک ہو گیا, سب کی مانگ ایک ہو گئی. اور آپ اس کے اندر یہ روح دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جب جس وقت تلبیہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہی تلبیہ ہی پسند ہے, تلبیہ ہی سب سے زیادہ پسند ہے کہ آدمی تلبیہ ہی کہے, اور تلبیہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اور دعائیں ہیں, کیونکہ جس طرح سے دوائیں ہوتی ہیں اور دواؤں کے لیے یہ اس کی اتنی ڈوز دی جائے گی اور اس کی یہ خصوصیت ہے, اس طرح سے جو ہے ان دعاؤں کی خصوصیات ہیں. یہ جو کہا گیا کہ فنا وقت کی دعائیں اور فنا ٹائم کی دعائیں اور اس کے بعد کی دعائیں اور نماز کے بعد کی دعائیں, ان دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہوگی, جبھی تو ایسی بات ہے کہا گیا اس کے بعد یہ کرنا ہے. تلبیہ کے اندر قوت رکھی ہوگی کہ تم اب تلبیہ کہو, یہی کہتے رہو, تمہاری زبان پہ یہی جاری رہے. اور یہ جو آتا ہے کہ حاجی جو حج میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں جب اٹھے گا تو تلبیہ کہتے اٹھے گا. طواف جو ہوتا ہے, تورات کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جس یعنی اللہ یہ جو حضرت ابراہیم جو تھے جب قربانی کے لیے گئے تھے تو انہوں نے چاروں طرف طواف کیا تھا, اور یہ طواف ایک طرح کی ابراہیمی نماز تھی. اور یہ جو گھومتا ہے آدمی, یہ گھومنے کا یہ طواف جو کرتا ہے کعبے کا, آپ ذرا دیکھیے کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں آ گیا تو اب اس دربار سے کہیں جانا نہیں چاہتا, بلکہ وہ اس کے چکر لگانا چاہتا ہے. یعنی چکر لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اسی شمع سے چمٹا ہوا ہوں اور میں اسی دروازے سے چمٹا ہوا ہوں, میں کہیں اور جا نہیں سکتا. اس کے علاوہ میں اور کہاں جاؤں, جب میں یہاں آ گیا تو اب یہاں سے کہاں جاؤں گا. اسی سات طواف رکھے گئے. سات طواف, سات کی جو خصوصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کہ سات آسمان پیدا کیے, سات دن رکھے. سات کا جو لفظ ہے وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی برکتیں اور بڑی اس کی اہمیتیں ہیں. حجر اسود کا جو اسلام ہوتا ہے, حجر اسود کا اسلام کو آپ یہ سمجھیے, یہ ایسا ہوتا ہے کہ حجر اسود کے بارے میں ایک بات جان لیجیے کہ جب حضرت اسود کا اسلام کرتے ہیں اور جو ہمارا رخ ہوتا ہے تو اس رخ کی طرف جو ہے بیت المقدس ہوتا ہے, اس کی طرف بیت المقدس ہوتا ہے. اور یہ وہ پتھر ہے جس پر تمام انبیاء کے ہاتھ لگے ہیں, جو جو انبیاء آئے ہوں گے ان کے ہاتھ اس سے بالیقین پڑے ہیں اور انہوں نے اس کو مس کیا ہے, اسی کو ہم مس کرتے ہیں. بلکہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بیعت کرتے ہیں اور ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. طواف قدوم آدمی کرتا ہے. طواف قدوم کیا ہے؟ گویا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی حاضری, اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دی اور حاضر ہونے کے بعد اس کے لیے اس نے جو ہے بالکل ارائیول طواف کیا کہ اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا. بہت سے مراحل, اب اس کے بعد مراحل ہوں گے, جو مراحل آئیں گے میں اس کو تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ اس کے بعد جو منزلیں ہوں گی اور اس کے بعد جو مراحل ہوں گے وہ اپنی جگہ پر اہم ہوں گے. صفا اور مروہ. صفا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری کے خچروں اور نوکروں کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسماعیل کو لے کر کے آگے بڑھے تھے. ایک خوبی اس کی یہ, اس لیے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو ہے شاعری اللہ اللہ کی یادیں ہیں. اس کے اندر کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا تاریخ ہے میں نہیں معلوم. اور مروہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنی چاہی تھی اور جہاں پھر دمبا آ گیا تھا. مروہ کے بارے میں عام طور سے تحقیق یہ ہے کہ آپ نے قربانی مینا میں نہیں کی تھی, قربانی یہاں کی تھی. اور پھر مروہ اور صفا کے بارے میں مجھے صحیح آپ کو معلوم ہے, حضرت حاجرہ جس طرح دوڑی تھی, یعنی آپ کی حضرت حاجرہ کی دئی صحیح جو مستربانہ تھی, جو پریشانی میں تھی, جو غیر اختیاری طور پر تھی, اللہ تعالیٰ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اس کو اب انسانوں کے اختیار اور ارادے میں شامل کر دیا. اور صحیح کیا چیز ہوتی ہے؟ کوششیں. اس لیے حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ ولما بلغ ماہ سایہ, جب وہ چلنے اور پھرنے کے لائق ہو گیا, صحیح کے لائق ہو گیا, تو ہم نے کہا, ہم نے اس کے بعد جو حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو, اللہ کے نام ہے اس کو ذبح کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک حاجرہ کی یہ تڑپ تھی اور حاجرہ کی یہ مستربانہ کوشش تھی, اور اس نے چونکہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا, تو بڑے بڑے جینیس اور بڑے بڑے عبقری انسانی تاریخ کے اور بڑے بڑے حکمراں اور بڑے بڑے فرمانروا بھی یہیں آ کر کے یہی سنت ادا کرتے ہیں. وقوف جو عرفہ ہے, وقوف عرفہ یہ گویا کہ اس میں عرفات جو ہے یہ عرفہ کے معنی آتے ہیں پہچاننے کی, اور اس میں کئی اس کی توجیحات کی جاتی ہیں, یعنی کہ حضرت ابراہیم کی, حضرت آدم کی, یا حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تھی, ان کو پہچانا تھا. عرفہ کے ایک معنی بھی آتے ہیں, یہ معنی بھی آ سکتے ہیں کہ انسان وہاں بہت سے پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اور ایک چیز اور سمجھ میں آ سکتی ہے, وہ یہ کہ آدمی کو وہاں عرفان الہی حاصل ہوتا ہے. جو عرفات میں دعائیں کرتا ہے تو عرفان الہی حاصل ہوتا ہے انسان کو. پھر یہ کہ چونکہ عرفات کا میدان حشر ہے, اور اسی لیے آپ دیکھیں سورہ حج کا جو آغاز ہے وہ حشر کے واقعات سے شروع ہوتا ہے, اور وہاں حاجی جو کھڑے ہوتے ہیں اور جو دعائیں مانگتے ہیں اس کو جہاد سے تشبیہ دی گئی ہے. قیام مزدلفہ, اس کے بعد قیام مزدلفہ ہوتا ہے. اس زلفہ کے معنی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں قریب کرنے کے, تو گویا کہ آدمی جنت سے اور خدا سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے, اب آپ دیکھیں اس کو کس طرح سے لیں, آپ ذرا اس طرح سے لیں کہ انسان مکے میں حاضر ہوا, اس حاضری کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچا. اب اس نے اب یہ گویا کہ اب دربار میں پہنچنے کے بعد میدان حشر میں پہنچا, وہ خدا کے ہاں پہنچا, میدان حشر عرفہ میں پہنچا, اور وہاں اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے, وہاں وہ مناجات کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مناجات سن لی, اور اس کے بعد جو ہے پھر میدان حشر سے اس کے بعد وہ پھر جنت کی طرف بڑھتا ہے. مینا کو آپ جنت کا سمبول سمجھیے, لیکن چونکہ وہ دن بھر کی دوڑ بھاگ, میدان حشر کی وہ سختی, حساب و کتاب کے وہ مرحلے اور وہ منزلیں, تو اسی لیے مزدلفہ اضلاف کے معنی آتے ہیں قریب, یعنی کہ وہ کہا گیا کہ مزدلفہ تاکہ آدمی ایک دم نہ پہنچے, تھک کر آدمی اگر فوراً نہ پہنچتا تو وہ بات نہیں آتی, وہ تھکا ہوا تھا, کہا آپ ذرا آرام کر لو, آرام سے پہنچو, تمہارا وہاں استقبال ہوگا, جو آتا ہے نا قرآن میں جو آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ استقبال کر رہے ہوں گے کہ آؤ تمہارے ہم خوش آمدید خوش آمدید ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. تو تمہارے استقبال کی تیاریاں ہوں گی, تم عرفات میں کامیاب و کامرہ ہو گئے, اب اس کے بعد تم جنت میں پہنچو گے. تو جنت میں پہنچنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم یہاں آرام کر لو, جیسے اس دلافہ کے مانتے ہیں قرآن کے قریب ہونا, وہ قریب ہو گیا منا کے قریب اور یہ جنت کے قریب. اسی لیے آتا ہے کہ عزلفہ جنت للمتقین, جنت جو ہے عزلفہ قریب کر دی جائے گی متقین کے لیے. اور جگہ کے لفظ آئیں تو اس میں زلفہ یعنی وہی مادہ آ رہا ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد آدمی جو ہے زلفہ کے بعد منا پہنچتا ہے, اور منا میں سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے, سب سے پہلا کام جمرہ عقبہ اولیٰ کو جو ہے کنکریاں مارتا ہے, جسے سمبل کیا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ شر اور ابلیس کا سمبل ہے, یہ اس کی علامت ہے. پہلے دن پہنچ کر کے سب سے بڑے کو مارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے جو سب سے بڑا تھا اس کو ڈھیر کر دیا. پہلے دن جو اس نے توانائی اسے ملی تھی, جو قوت اسے ملی تھی اور جو جذبات اسے ملے تھے اس کو ڈھیر کر دیا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ تو سب چھوٹے چھوٹے ہیں. پہلے جو وہ توانائی لے کر آیا تھا, آج اس نے جو ہے سب سے بڑا کام اس کا کر دیا. جو اس کی قوت تھی, جو اس کے پاس انرجی تھی, جو اس کے پاس اسٹیمنا تھا, اس نے جو ہے سب سے بڑے کو یہ مار کر کے ڈھیر کر دیا. اب جو ہے سب چیزیں اس کے ماتحت ہیں. اسی کے بعد منا میں قیام ہوتا ہے اور آدمی جو ہے حلق راہ یعنی کہ اپنی قربانی کرتا ہے, قربانی کی تاریخ پر معلوم ہے, اور اپنے سر کو مڑواتا ہے, یہ قصر کراتا ہے. اور یہ حلقے جو راس ہے یہ پرانی رسم کی تعمیل ہے. پہلے جب قربانی کی جاتی تھی تو لوگ اپنے سر کو جو ہے مڑا کرتے تھے. اس لیے آتا ہے کہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ, جب تک ہدی جو ہے نہ پہنچ جائے, جب تک قربانی نہیں ہو جائے اس وقت تک جو ہے تم حلق مت کرنا. گویا کہ حلق جو ہے یہ کرتا کرنے کے بعد آدمی گویا کہ احرام سے نکلتا ہے. رمی جمار کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا, پہلے دن جو ہے جمرہ عقبہ اولیٰ, اس کے بعد پھر آدمی جو ہے فری ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس پہ جو ایک فرض چیز رہ جاتی ہے وہ ہے طواف زیارت یا طواف افادہ. آدمی طواف قدوم کے لیے اللہ کے پاس آیا تھا لیکن ابھی اس کے پاس وہ استحقاق نہیں تھا, جنت کا وہ حق نہیں تھا, لیکن اب ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے, عرفہ پہنچتے ہوئے, مزدلفہ میں رکتے ہوئے, جمرہ عقبہ اولیٰ پہ قربانی کرتے ہوئے, جمرہ عقبہ اولیٰ کو پہ کنکریاں مارتے ہوئے اور قربانیاں کرتے ہوئے اور اپنے حل اپنا حل کراتے ہوئے, جب وہ اللہ کے دربار میں آج پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کو دیدار ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں اب تم جو ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہ اب جو ہے تم اسے مستحق ہو. اس لیے اس طواف کی سب سے بڑی اہمیت ہے, وہ طواف افادہ, طواف زیارہ یا طواف رکن اس کو کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو پہنچ رہا ہے, اس وقت جو مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو رہا ہے وہ. اور آج جو پہنچا ہے وہ آج دوسرے لباس میں پہنچا ہے, آج احرام میں نہیں ہے, احرام کی پابندیوں سے ختم اب بڑے سکون اور اطمینان کے پاس اللہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر وہ منا آ جاتا ہے اور تین دن وہ انہیں جنتوں میں رہ رہا ہے جہاں اس کو ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 3 دن تمہارے کھانے اور پینے کے دن ہیں. اور 3 دنوں میں کیا کرتا ہے, سب سے پہلے جمرہ عقبہ اولیٰ, پھر جمرہ عقبہ وسطیٰ, پھر جمرہ عقبہ جو ہوتا ہے یعنی عظمیٰ جو ہے ان کی جو سب سے پہلے, پھر اس کے بعد اس سے بڑے, پھر اس کے وہ مراحل طے ہو رہے ہیں. سب سے پہلی یعنی کہ انسان کے ساتھ ہی معاملہ لگا ہوا ہے کہ انسان اپنی جو سب سے جو کمیاں ہیں گناہ صغیرہ کو دور کرے, اس کے بعد اس سے بڑے گناہوں کو دور کرے, اس کے بعد اس سے بڑے گناہوں کو دور کرے, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اسی لیے قربانی کے بارے میں ایک اہم بات آپ جان لیجیے, قرآن میں کہا کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماء, لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. تمہارا تقویٰ, جو تقویٰ تم لے کر آئے تھے, تقویٰ جو تمہیں حاصل ہوا تھا رمضان میں, وہ تقویٰ پہنچے گا. جو تقویٰ تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری وہ پہنچے گی. تو اس طرح سے یہ جو رمضانی یعنی کہ جو انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی جو ہے کوئی جسمانی تمثیل تھی. اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان نے جو یہ کام کیا ہے کس لیے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا چیزیں. ایک بات اور جان دیجیے, یہ جو جمرہ اولیٰ پر جو رمی ہوتی ہے تو اس کی تو ایک یادگار وہ ہے حضرت اسماعیل کے سلسلے میں کہ انہوں نے جو یعنی جمرے پہ جو رمی کی جاتی ہیں, ایک یادگار تو وہ ہے جس یادگار کو ہم اور اب مانتے ہیں. لیکن ایک بات یہ لگتی ہے کہ ایک اس کی یادگار اور ہے جس کو امام فراہی نے اور مولانا مودود نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور وہ سمجھنے کا ہے. وہ یہ ہے کہ ابرحہ کا لشکر جو کعبے کو ڈھانے آیا تھا اور اس کعبے کو ڈھانے کے سلسلے میں جو اس کے ارادے تھے, اس سے وادی محسر میں منا سے پہلے ہی روک لیا گیا تھا اور اس پہ ابابیل نے جو ہے کنکریاں ماری تھیں, یا امام فراہی کے نزدیک جو ہے خود قریش نے کنکریاں ماری تھیں. وہ کہتے ہیں کہ قریش نے کنکریاں ماری تھیں, تو گویا کہ یہ اسی کا سمبل ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کو اسی طرح سے رجم کرتے رہیں گے. رجم, رمی جمار, رجم کرتے رہیں گے, ان کو ہم پتھروں سے مارتے رہیں گے اور ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے. یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. اس سلسلے میں حضرت جنید بغدادی کا واقعہ وہ بڑا اہم واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ اللہ کہ میں نے حج کر لیا ہے. حضرت نے دیکھا کہ اس کے اوپر حج کے کچھ اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ جب تم نے ارادہ کیا تھا تو گناہوں سے کنارہ کشی کا ارادہ کر لیا تھا, حج کے لیے جب تم نکلے تھے تو تم نے گناہوں سے کنارہ کشی کا ارادہ کر لیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں. حضرت میں نے اس طرح کا سوچا بھی نہیں تھا. تو کہا کہ تم نے گویا کہ ارادہ کیا ہی نہیں تھا. پھر پوچھا جب تم حج کے لیے نکلے اور جو تم نے منزلیں طے کیں تو کیا تم نے قرب الہی کی منزلیں بھی طے کی تھیں؟ تم لگ رہا تھا کہ تم اللہ سے قریب ہو رہے ہو. تو اس نے کہا حضرت یہ خیال تو آیا ہی نہیں تھا. تو کہا گویا کہ تم نے منزلیں طے ہی نہیں کی. پھر پوچھا کہ جب تم میدان عرفات میں پہنچے تھے تو تمہیں مشاہدے کا کشف حاصل ہوا تھا, اللہ کے مشاہدے کا کشف؟ تو اس نے پوچھا اللہ اے حضرت اس کا کیا, اس سے مراد کیا ہے, مشاہدے کے کشف سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ تم اللہ کو دیکھ رہا ہو, اور اگر نہیں تو کم سے کم اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں, ایسا تو محسوس نہیں ہوتا مجھے. تو کہا گویا کہ تم عرفات میں رکے ہی نہیں. پھر پوچھا جب تم مزدلفہ گئے تھے تو وہاں تمہیں ایسا محسوس ہوا کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ رہے ہو؟ تو اس نے انکار کیا, کہا کہ گویا کہ تم نے مزدلفہ میں قیام ہی نہیں کیا. پھر پوچھا جب تم نے صحیح کی تھی تو تم اس کی حکمتیں معلوم تھیں؟ تو اس نے کہا نہیں. کہا گویا کہ یہ صحیح بھی تم نے نہیں کی. پھر پوچھا جب تم نے قربانی کی تھی تو تمہیں معلوم تھا کہ تم برے خیالات کی قربانی, برے ارادوں کی قربانی اور تمام برائیوں سے قربانی کا عزم کر رہے ہو اور اپنی جسم کو, اپنی جان کو پوری طرح اللہ کے راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر رہے ہو؟ اس نے انکار کیا, کہا کہ تم نے یہ کام بھی نہیں کیا. پھر پوچھا جب تم نے جمرات پر رمی کی تھی تو تمہیں معلوم تھا, تم اندازہ کر رہے تھے کہ تم اپنے برے ہم نشیں کو اور برے دوستوں کو ان سب کو جو ہے تم چھوڑ رہے ہو, تمہیں یہ محسوس ہو رہا تھا, اس وقت یہ احساس تمہیں ہو رہا تھا؟ تو اس نے کہا حضرت بالکل اس طرح کا احساس نہیں ہو رہا تھا. کہا گویا کہ تم نے جو ہے رمی جمرات بھی نہیں کی, اور کہا گویا کہ تم نے حج کیا ہی نہیں. جاؤ جا کر کے دوبارہ حج کرو اور اپنے آپ کو اس سے منسوب کرو جس کا نام ابراہیم ہے, وہ ابراہیم الذی وفا, وہ ابراہیم جس نے اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کر دیا, اس کو جا کر کے پورا کرو. تو آپ اگر دیکھیں یہ حج کی جو حکمتیں ہیں جس میں بڑی تفصیلات ہیں, اس حج میں ذکر ہے, اس میں نماز ہے, اس میں وفا ہے, اس میں زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا, ظاہر ہے حج میں تو قربانی ہوتی ہے مال کی. اس میں تقویٰ ہے, اس میں پرہیزگاری ہے, اس میں روزہ بھی ہے. روزہ کون لوگ رکھتے ہیں؟ روزہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے, ان کی روزہ حج میں بھی آ گیا. وہ اس میں احسان ہے, اس میں قربانی ہے, اس میں جہاد ہے, اس کو بلکہ حج کو جہاد بھی کہا گیا ہے, اور عورتوں کا جہاد تو حج ہی ہے. اس میں بدنی اور مالی عبادت, یہ بدنی اور مالی عبادت ہے, تمام عبادتوں کی جامع ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جو کہا کہ لیشہدوا منافع لہم, وہاں جائیں تو دیکھیں کہ وہاں کون کون سے فائدے ہیں. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک ان کو, انہوں نے حج نہیں کیا تھا تو ان کو اس بارے میں تردد تھا کہ کون سی عبادت سب سے زیادہ جامع ہے, لیکن جب انہوں نے حج کر لیا اور حج کے بعد اس کے ثمرات دیکھ لیے تو ان کو اقرار کرنا پڑا کہ سب سے جامع عبادت جس میں ہر چیز شامل ہے وہ حج ہے, اور اس کی جو ہے جامعیت وہ اپنی جگہ سب سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے یہ جو حج ہے اس میں امن و آشتی کا پیغام ملتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اولم یرو انا جاننا حرم آمنا, یہ مرکز و مرجع ہے. ارشاد ہوا ان طاہر بیت یدی الطائفین والعاکفین, یہ اسی لیے کہا گیا اس میں مشقت و پریشانی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وہ اللہ کل دامر, بہت آئیں پتلی دبلی اونٹنیوں پر اور ہر طرح کی پریشانیاں. اللہ کے اسماء کا ذکر ہے, ویسکر اسم اللہ فی ایام کہا گیا ہے. مساوات ہے اس کے اندر, سوا نیل آکو فی ہے بلبات, تاریخ کے میدان عمل اور تاریخ کی نشانیاں فی ہے آیات مبینات کہا گیا ہے. یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی پیریڈ ہے, یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی سیاحت ہے, ٹوریزم. یہ بیداری کا موسم, پورے عالم اسلام جو اس میں بیدار ہوتا ہے. مسائل کی جانکاری جتنی حج میں ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی. آپ نماز کے جو مسائل ہیں وہ بھی جانیں گے اس میں, اسی طرح سے قربانی کے مسائل آپ جانیں گے. پھر حج کے جو مسائل ہیں, اس کی جو دعائیں ہیں, اس کے جو طریقے ہیں اور اس کی جو منزلیں ہیں, وہ سب جانتے ہیں. اس میں جتنی جانکاری, پھر جانکاری نہیں بلکہ آدمی نظریات کے ساتھ, نظری علم کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکل بھی کرتا ہے. یہ چیز کہیں نہیں ہوتی, یعنی ایک دم نظری اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے اسے. اسی لیے مسائل کی جانکاری اور اسی لیے عقائد, عبادات, معاملات, یہ تمام کی تمام چیزیں حج کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. یہ پہلو اس میں ہے سمجھنے کا ہمارے لیے ہے کہ یہ جو بات آتی ہے کہ جب آدمی حج کے لیے نکلے تو اس میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اپنا حساب بے باک کر کے نکلے. وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے انسان کو کہ آدمی زندگی میں اپنے آپ کو حساب کو بے باک کر لے. اور پھر یہ جو بات آتی ہے کہ حد کے لیے استطاعت فرض ہے, استطاعت یعنی استطاعت میں مالی استطاعت بھی ہے. یعنی گویا کہ اسلام نے یہ بات پہ یہ پہلو بتا دیا کہ جو تمہارے ماتحتین ہیں ان کے نفقے کی اور ان کی معیشت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. عام طور سے مذہبی چیز تو یہ سمجھ جاتی تھا کہ انسان کو کیا مطلب ان چیزوں سے, انسان عابد و زاہد ہے ان تمام چیزوں سے بے نیاز, اسے گھر والوں سے کیا مطلب, اسے خاندانوں سے کیا مطلب, اسے پیسے سے کیا مطلب, اسے دوسروں کی مادی ضروریات سے کیا مطلب. اسی لیے کہا گیا استطاعت ہے سبیلا, استطاعت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب نکلے جب ان تمام چیزوں کا انتظام کر چکا ہو. یعنی معلوم ہے کہ اسلام نے کس طرح سے ایک ایک چیز کا جو ہے خیال رکھا ہے. اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو ہمیں جاننا چاہیے وہ یہ کہ انسان جب حج کر لیتا ہے تو گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے معصوم. دو تین چیزیں اور ہیں اور دو تین منٹ ابھی ہیں تو میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جب بیداری کا موسم ہے تو جو حج نہیں کرتے ان کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, کس طرح سے حج کا ہمارا اور حاجیوں کا کیسے رشتہ بنتا ہے. اس میں مثال کے طور پر 10 روز, حج کی خوبی یہ ہے کہ اس میں 10 روز ہیں, اس لیے ایام عشر وہ بڑی اہم بات ہے. تو 10 روز جو ہیں یہ حاجیوں کے لیے بھی ہیں اور غیر حاجیوں کے لیے بھی, اور ہمارے لیے بہت زیادہ کیونکہ ہمیں باقاعدہ اس میں حج یعنی کہ روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ اس طرح سے اظہار یکجہتی ان کے لیے ہو سکے. اور یوم عرفہ کا روزہ تو بڑا اہم روزہ ہے, بلکہ ہمارے لیے تو کہا گیا کہ فجر یوم عرفہ سے جو ہے ہم جو تکبیر شروع کر دیتے ہیں, جبکہ حاجی نہیں کہتا اس دن, لیکن تکبیر ہم اس وقت کہتے ہیں, حاجی تکبیر بعد میں شروع کرے گا, ابھی تو وہ حج کر رہا ہے. اور یوم عرفہ کا روزہ ہم پر ہے, ان پر فرض نہیں ہے, ان یوم عرفہ کا روزہ ہم پر مسنون ہے, ان کے لیے مسنون نہیں ہے. ان کے لیے کہا گیا بہتر یہ کہ عرفہ کا دن ہے, اس دن جو ہے دعائیں کرنی ہیں. اور یہ جو اسی طرح سے کہا گیا کہ تہلیل ہے, تحمید ہے اور تکبیر, یہ تمام چیزیں کرنی ہیں. قربانی جو ہے اصل میں جو ہم قربانی کرتے ہیں نا, یہ اصل میں قربانی تو اصل میں حاجی کی قربانی, یہ اسی حاجی سے اپنے آپ کو یکجہتی پیدا کرنے کی وہی قربانی ہے, اسی کی یادگار ہے یہ. پھر اسی لیے کہا گیا جو قربانی کرے جو غیر حاجی ہو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن وغیرہ نہ ترشوائے اور نہ کاٹے, یہ گویا کہ احرام کی ایک شکل ہے. پھر یہ نماز عید, حاجی نماز عید نہیں پڑھے گا, ہم نماز عید پڑھیں گے. وہ عرفہ میں اس نے نماز پڑھی تو ہم اس طرح اس کے لیے ہمیں جو ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے نماز عید دے دی گئی. اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جب حاجی آ جائے, ایک تو حاجی جب جائے تو اس کے بارے میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس سے ملیں, ملاقات کریں, اس کے گناہوں, اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کریں, اس سے معافیا دیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ پہنچے, جب وہ آ جائے تو فوراً اس کے پاس پہنچو, اور پہنچنے کے بعد اس سے کہو, یعنی قبل اس کے کہ وہ گھر پہنچے اس سے پہلے ہی پہلے جا کر کے الفاظ آتے ہیں کہ اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافی ہو مر ہو ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ. حاجی آ جائے تو پہنچو اور اسے سلام کہو, اسے مسافرہ کرو, اسے حکم دو کہ وہ تمہاری مغفرت کرے, تمہاری مغفرت کی دعا کرے, کیونکہ وہ اللہ کے ہاں اس کی مغفرت ہو چکی ہے. اللہ کے نبی فرمایا کہ لوگو تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفعان الفقر والذنوب كما ينفع الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور إلا الجنة ثواب إلا الجنة. اے لوگو حج عمرے کرتے رہا کرو کیونکہ یہ فقر کو, محتاجی کو, گناہوں کو اس طرح سے جو ہے صاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی چاندی اور سونے کی جو زنگ ہوتی ہے اس کو دور کر دیتی ہے, اس کی گندگی کو دور کر دیتی ہے. اور حج مبرور جو ہے اس کا جو ہے کوئی ثواب نہیں سوائے جنت کے. ہم دعا کرتے ہیں کہ تعالیٰ ہم کو حج کے اس عظیم ان عظیم پہلوؤں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے روحانی زندگی میں اور عام زندگی میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.